أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى على وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين بردك درود بجاء محمد وعلى محمد بر صلى على محمد صلى سب سے پہلے پروردگار عالم کی انتہائی شکر گزار ہیں اس نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی مادہ پرستی کے دور میں نفس نفسی کے دور میں آپ اور ہم دین کے نام پر ایک جگہ جمع ہوں دین کے بارے میں غور و فکر کریں دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں خدا نے متعال کی دی ہوئی اس توفیق کے شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجے گا محمد وال محمد پر ہر دور کو کسی نہ کسی عنوان سے یاد کیا جاتا ہے مثال کے طور پر اگر آج سے کوئی 50 سال پہلے کی تاریخ کو جائزہ لے تو اس کو ہم سر جنگ سے یاد کرتے ہیں سر جنگ یعنی امریکہ اور روس کی ایک ایسی جنگ جس کے اندر اسلحہ انوالو نہیں تھا ایک طرح کی نظریاتی جنگ تھی مثال کے طور پر ایک طرف سے کیپیٹلزم دوسری طرف سے سوشلزم اور ان کا ایک ٹکراؤ تھا لیکن اگر سوشلزم کے ڈاؤن فال کے بعد سے جو دور آیا اس کو دیکھیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے نظریات کی اصلی جنگ وہ نہیں تھی اب اصلی جنگ شروع ہوئی ہے آج کے دور کو ہم نظریات کا دور کہہ سکتے ہیں نظریات کے ٹکراؤ کا دور اور نظریات کا جو ٹکراؤ ہے اس میں چند چیزیں مسلم اصول بنائی جا سکتی ہیں مثلا اگر آج کے دنیا کو کوئی دیکھے تو ایک بات کا فوراً اندازہ لگا لے گا کہ موجودہ صورتحال قابل بقا نہیں ہے موجودہ صورتحال نے تبدیل ہونا ہے باؤنڈریز اس صورت میں باقی نہیں رہیں گی جس صورت میں اس وقت ہیں اس وقت دنیا کی کوئی چیز اسٹیبل نہیں ہے ہر چیز ناپائیدار ہے اگر دنیا کا اکنامکس کا سسٹم دیکھیں اس کا کلچرل ویلیوز دیکھیں اس کا پولیٹیکل سسٹم دیکھیں دنیا کی ہر چیز اس وقت انسٹیبلٹی کے اندر ہے کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے یعنی کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ضرور آنے والی ہیں اب صرف یہ رہ جائے گا کہ یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اور تبدیلیاں آنے والی ہیں اس کا جو مین بیڈ ہے یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں تبدیلیوں کی نوعیت کیا ہے جو آنے والی ہیں اور جو آ رہی ہیں اور ان تبدیلیوں میں فتح کس کی ہونی ہے جیت کس کی ہونی ہے یعنی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کچھ تبدیلیاں وہ ہوتی ہیں کہ جو ٹیکنالوجی کی بیس پر تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں مثال کے طور پر اگر آپ یہاں پر آج سے 25-30 سال پہلے بیٹھے ہوتے تو شاید مثال کے طور پر آپ کے پاس یہ وسائل نہیں ہوتے جو اس وقت ہیں وسائل تبدیل ہوتے ہیں آج سے 20-25 سال کے بعد اگر آپ بیٹھے ہوئے اور پاکستان کے بجلی کے اداروں نے آپ کے اوپر رحم کیا تو شاید یہاں پہ سینٹرل ہوگا اس میں اے سی چل رہے ہوں گے اگر میں نرس کیا انہوں نے رحم کیا آپ پر ورنہ شاید 25-30 سال بعد پنکھے بھی نہیں ہوں گے تو پھر آپ اس بجلی سے بھی محروم ہو چکے ہوں گے لیکن یہ تبدیلی کوئی بنیادی تبدیلی نہیں ہے ٹیکنالوجی کی تبدیلی ہے بنیادی تبدیلی ہم کسے تعبیر کرتے ہیں جس سے انسانوں کی زندگی میں حقیقت میں کوئی فرق آئے واقعیت کے اندر کوئی فرق آئے ایسا ایک معاشرہ ظالمانہ معاشرہ تھا عادلانہ معاشرہ بن جائے یہ حقیقی تبدیلی ہے ایک معاشرے کے اندر ایک حصہ پسا ہوا تھا وہ پسا ہوا حصہ سر اٹھائے اپنے حقوق کو حاصل کر لے عدل کی طرف بڑھنا شروع کر دے اس کو ہم حقیقی تبدیلی کہتے ہیں سوسائٹی میں لوگ بیوقوف بنائے جا رہے تھے اب بیوقوف نہ بنائے جائیں وہ باخبر ہو جائیں یہ حقیقی تبدیلی ہے بس کچھ وسائل کی تبدیلی ہے کچھ واقعی تبدیلی ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وسائل بھی تبدیل ہو رہے ہیں لیکن اس دفعہ لگتا ہے کہ تبدیلی سبسٹینشیل ہے تبدیلی میں کچھ بنیاد بھی ہے کوئی واقعی تبدیلی ہونے والی ہے کیسے رونما ہوگی اور اس کے آثار کیا ہیں آثار آپ بہت آسانی سے دنیا میں دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو کلیش دنیا کے اندر بنا ہوا ہے جو ٹکراؤ دنیا کے اندر بنا ہوا ہے مثال کے طور پر بہت سادہ سی بات اگر سوچیں آج سے 60 سال پہلے صہیونی حکومت بنی صہیونی حکومت نے اپنے آپ کو مظلوم دکھا کر اپنی مشروعیت کو لیجیٹیمیسی کو حاصل کیا آج 5 سال بالکل پلٹ گیا ہے آج فلسطینی مظلوم ہوئے میں اور اسرائیلی حکومت صہیونی حکومت کی لیجیٹیمیسی خطرے میں ہے. آپ کے پاس کیا مشروعیت ہے جس کے تحت آپ دونوں پہ ظلم کر رہے ہیں؟ یہ تبدیلی تو آ گئی ہے لیکن حکومت اپنی جگہ پہ باقی ہے. یعنی پہلے مظلوم بن کے جنہوں نے حکومت دی تھی اب وہ دنیا کے سامنے ظالم بن چکے ہیں, تو اب یہ حکومت ان کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے لیکن حکومت ہے ابھی ان کے ہاتھ میں. اس کا مطلب ہے یہ کچھ نہ کچھ ہونا ہے. یہاں پر لبنان کے اندر چلے جائیے, تین فرقے تھے, ایک فرقے کو سب سے کمزور سمجھ کر سب سے کم حیثیت دی گئی تھی. آج وہ سب سے کمزور فرقہ لبنان کا سب سے طاقتور فرقہ ہے, لیکن اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب سے کم ہے. اس کا مطلب ہے یہ چینج ہونے والا ہے, یہ چینج ہونے والا ہے. دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو سب سے زیادہ اختیارات دیے گئے تھے. آج جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی دنیا کی تیسرے درجے کی طاقتوں میں ہے, اختیارات اب بھی اس کے پاس وہی ہیں جو بڑی طاقت ہونے کے نام سے تھے. اس کا مطلب یہ کہ یہ چیز تبدیل ہونے والی ہے, بیلنس کریٹ نہیں ہوا ہوا. اس خاطر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, دنیا کی کوئی چیز اس وقت بیلنس پہ نہیں ہے بڑی چیزوں میں سے, چاہے اکنامکس ہو, چاہے پالیٹکس ہو, چاہے اس کا کلچر ہو. تو یہاں پر میجر چینجنگز آنے والی ہیں, بہت بڑی بڑی بنیادی تبدیلیاں آنے والی ہیں. اب ان تبدیلیوں کے اندر ایک پارٹی کم از کم آپ لوگ بھی ہیں, یعنی مسلمان, دنیا بھر کے بافکر باشعور دین کے ساتھ مخلص مسلمان. ظاہر ہے اتنی قید لگانے کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کہ بہت سارے مسلمان نام کے ہیں ان میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں, اور ایک گروہ مسلمانوں کا ہے جس کے اندر یہ سب کچھ ہیں. جن کے اندر یہ خاصیتیں نہیں ہیں وہ اس معاملے کے اندر پارٹی نہیں ہیں. جن کے اندر یہ خاصیتیں ہیں کہ وہ باشعور ہیں, مخلص ہیں, دیندار ہیں, وہ اس معاملے کے اندر ایک پارٹی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ وہ سر اٹھا کر اپنا اسٹیٹس مانگ رہے ہیں جو ان کو اس وقت نہیں مل رہا. تو اب دنیا میں کچھ تبدیلیاں آئیں گی, مختلف افکار ٹکرائیں گے, ان میں سے کچھ افکار نے اپنی پوزیشن کو ثابت کرنا ہے. ایک کینڈیڈیٹ میں اور آپ بھی ہیں, ہماری اور آپ کی فکر بھی ایک کینڈیڈیٹ ہے. اب اگر مثال کے طور پر اس وقت دنیا کے عالمی پس منظر کے اندر دیکھیں, عالمی سیاسی پس منظر کے اندر, تو ایک طاقت ہے جو گرتی ہوئی طاقت ہے, مثلا امریکہ. اختیارات بہت ہیں, طاقت اتنی نہیں ہے. ایک وہ ہے جو ابھرتی ہوئی طاقت ہے, مثلا یورپ. اختیارات بھی ہیں اور ابھرتی ہوئی طاقت بھی ہے. ایک وہ ہے جو ابھرتی ہوئی طاقت ہے, اختیارات نہیں ہیں اس کے پاس, مثلا جیسے برازیل ہے, انڈیا ہے اور دوسرے ممالک ہیں. کچھ وہ ہیں جن کو پاس اختیارات نہیں ہیں, طاقت بہت زیادہ ہے, مادی طاقت اتنی نہیں ہے, نظریے کی طاقت بہت زیادہ ہے, عوامی حمایت بہت زیادہ ہے, جیسے خود جمہوریہ اسلامی ایران ہے. عالمی سطح پر اختیار نہیں ہے اس کے پاس, لیکن اس کے پاس طاقت بہت زیادہ ہے, عوامی طاقت بھی ہے, نظریے کی طاقت بھی ہے, اس کے پاس بھی اختیارات نہیں ہیں. اب یہ سب چیزیں سیٹل ہونی باقی ہیں. جس کے پاس طاقت نہیں ہے اور ظاہری طاقت بہت زیادہ ہے, اس کو نیچے آنا ہے. جس کے پاس طاقت ہے اور ظاہری طاقت بالکل نہیں ہے, اس کو اوپر آنا ہے. یہ سب چیزیں ابھی سیٹل ہونی ہیں. اس میں میں نے عرض کیا, ایک پارٹی آپ ہیں, آپ کے دوستوں نے لبنان میں سر اٹھایا ہوا ہے, وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں. فلسطین میں سر اٹھایا ہوا ہے, وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں. ایران کے اندر 30 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں, عراق کے اندر جدوجہد کر رہے ہیں. ہر طرف سے یہ فکر اپنے آپ کو ثابت کر رہی ہے. آپ کا کردار کیا ہے اس سلسلے میں؟ چند پوائنٹس اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. میرے ذہن میں آتا ہے کہ پچھلی دفعہ جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دنیا کی آنے والی ایسی تبدیلیوں میں جس میں ہمارا کوئی شیئر نہیں تھا, ہمیں کچھ عزت ملی ہے. 2 سال پہلے حزب اللہ جیتی, ہمیں عزت ملی, ہمارا کیا اس میں دخالت تھی؟ 1 سال پہلے فلسطین کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا, ان کو شکست نہیں دے سکے, ہمیں بھی عزت ملی. نظریہ ہمارا ہی نظریہ تھا, ہمارا کوئی کردار نہیں تھا اس کے اندر. بار بار ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے ہم فکر لوگ جیتتے ہیں, ہمیں عزت ملتی ہے جس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہوتا. جمہوریہ اسلامی ایران بہترین مثال ہے, مثلا لبنان اور حماس کی مثال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اب یہاں پر ہم نے پچھلی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بھائی ہمیں بھی تو کچھ دینا ہے. کبھی تو وہ وقت آئے کہ ہم بھی بین الاقوامی اسلامی متحرک فکر کے لیے, تحریک کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے ہدیہ کر سکیں کہ بھائی یہ عراق کا ان پٹ یہ تھا, ایران کا ان پٹ یہ تھا, لبنان کا یہ تھا, فلسطین کا یہ تھا, پاکستان کی متحرک اسلامی تحریک کا ان پٹ یہ ہے. اب یہ ان پٹ آپ کیسے دیں گے؟ اس وقت تو آپ دینے کے قابل نہیں ہو رہے ہیں. اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ یہ کام کیسے ہوگا. اس کے کچھ اصول ہونے چاہیے. پاکستان بھی اس وقت اکھاڑا بنا ہوا ہے. پاکستان کے اگر سیاسی پس منظر کو تھوڑا سا آپ چیک کر لیجئے، ثقافتی پس منظر کو آپ چیک کر لیجئے، تو مثال کے طور پر 30 سال پہلے ایک سیاستدان آیا منافقت سے بھرپور، اس نے دین اسلام کی منافقت کے ذریعے لوگوں کو ایک دھوکہ دیا، 20-25 سال تک وہ دھوکہ چلتا رہا، اس کے بعد اچانک ایک یو ٹرن آیا اور اس یو ٹرن کے اندر پورے مسلمان ملک کو مثال کے طور پر سیکولرزم اور فحشا کی طرف گھسیٹ دیا گیا۔ یہ پاکستان ہے، اب ایک اکھاڑا بنا ہوا ہے، ایک طرف سے وہ منافقانہ نظام تھا جو لوگوں کے ذہنوں میں ابھی بھی باقی ہے، اس کے حامی ابھی بھی باقی ہیں، دوسری طرف سے یہ فحشا اور سیکولرزم کے اوپر مبنی نظام تھا جو ریسنٹلی دیا گیا، اس کے حامی بھی میدان کے اندر موجود ہیں۔ اب تیسری پارٹی آپ ہیں جو واقعی اسلامی دیندار ہیں، مخلص ہیں اپنے دین کے ساتھ، اسلام کے اوپر معتقد ہیں، آپ کا کاؤنٹ کتنا ہے؟ آپ جیت پائیں گے اس میدان کے اندر یا نہیں جیت پائیں گے؟ دو ہیں، ایک منافقانہ اسلام ہے اور ایک سیکولرزم اور فحشا، اور بیچ کے اندر آپ مخلصین، جیتنے کا چانس کتنے فیصد ہے؟ کون جیتے گا اس میدان کو؟ یہ ہمیں طے کر لینا چاہیے، یہاں پر اس سے ہمیں پتا چلے گا ہمارا مستقبل کیا ہے۔ یا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سرنڈر کر گئے، ہم اس منافقانہ اسلام کے مقابلے میں اور اس فحشا اور سیکولرزم کے اوپر مبنی فکر کے مقابلے میں ہم سرنڈر کر گئے، ہماری کوئی حیثیت نہیں، یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ابھی میدان کے اندر ہیں، ہم میدان سے نہیں اتریں گے، میدان کے اندر کھڑے رہیں گے لیکن ہمارے جیتنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ دو راستے، تیسرا راستہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم میدان کے اندر رہیں گے، مقابلہ کریں گے اور ہمارے جیتنے کا امکان ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جیتنے کا امکان ہے تو پہلے اصول طے کر لیجئے، جیتے گا کون یہاں پر، کس نے جیتنا ہے، پھر یہ پوچھیں گے کہ ہماری جیتنے کا امکان کتنے فیصد ہے، اور اگر ہمیں اپنے جیتنے کے امکان کو بڑھانا ہے تو اس کو کیا کرنا ہوگا۔ پہلے اصول طے کرتے ہیں اس بازی کے اندر جیتتا کون ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ دو اصولوں کے اوپر بازی جیتی جاتی ہے، اگر کہیں پر نظریات کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو دو اصولوں کے تحت بازی جیت سکتا ہے کوئی نظریہ۔ پہلی بات، اپنی منطق اور اپنے نظریے کی عقلی صحت کو ثابت کر دے، نظریہ آئے ثابت کرے منطق فلسفہ فکر کے اصولوں پر ہم سچے ہیں، پہلا عمل۔ ظاہر ہے کہ اس عمل کے اندر آپ کو بھرپور فکری توانائی چاہیے، آپ اپنے دلائل کو استعمال کرنا جانتے ہوں، آپ اپنے وسائل کو استعمال کرنا جانتے ہوں، آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا بات کہہ رہے ہیں، اس کو بہتر طریقے سے کہنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، لوگوں تک پہنچانے کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ ایک چیز ہو گئی۔ بس پہلا مرحلہ ہے فکری نظریاتی مرحلہ، اس میں آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ مضبوط ہیں، آپ کی فکر مضبوط ہے، وسائل بھی آپ اس میں استعمال کریں گے، میڈیا کو بھی استعمال کریں گے، سارے کام کریں گے۔ دوسرا جو مجھے لگتا ہے، شاید اگر اس سے زیادہ اہم نہ ہو تو اس کے برابر کی اہمیت ضرور رکھتا ہے، وہ کیا ہے، آپ کی عمل میں افادیت ثابت ہونی چاہیے۔ آپ نے 25 کتابوں کے ذریعے ثابت کر دیا آپ کا فلسفہ صحیح ہے، آپ کا نظریہ صحیح ہے، عمل میں آپ ثابت نہیں کر سکے کہ آپ کی افادیت ہے، آپ کی ایفیشنسی ہے، آپ کا آؤٹ پٹ اچھا ہے، آپ کی پروڈکٹیوٹی ہے، پھر کیا فائدہ ہوا آپ کے نظریے ثابت کرنے کا۔ یہ دوسری چیز ہے۔ بس دو بنیادوں پر کوئی نظریہ جیت سکتا ہے، پہلا فکر اور عقل کے میدان میں ثابت کرے، نمبر دو عملی افادیت کو ثابت کرے، پریکٹیکل ایفیشنسی ثابت کرے، ہم ایفیشنٹ سسٹم ہیں۔ جو ہم لوگوں کے ساتھ پرابلم ہے، یہ تو وہ پورا میدان ہو گیا جس کے اندر ہمیں اور آپ نے کام کرنا ہے۔ پاکستان بھی ایک اکھاڑا ہے، پاکستان بھی ایک اس وقت ایرینا ہے، میدان بنا ہوا ہے، اس کے اندر ایک آپ کینڈیڈیٹ ہیں، آپ میدان چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، آپ کھڑے ہوئے ہیں، ثابت کرنے کے طریقہ کار دو ہیں، نظریے کو ثابت کر دیں، عملی افادیت ثابت کر دیں، آپ میدان جیت جائیں گے۔ اب یہ کام ہوگا کیسے؟ آپ نظریے کو ثابت کریں، آپ عملی افادیت ثابت کریں۔ میں پہلے والے حصے کے اوپر زیادہ بات نہیں کروں گا، نظریے کو ثابت کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ 25-30 سال میں ہم نے اسی کی کوشش کی ہے کہ ہم اپنے نظریے کو ثابت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک سیمینار کیا، سیمینار کے ذریعے آپ پبلک کو کیا کنوے کرتے ہیں کہ بھائی ہماری فکر صحیح فکر ہے۔ آپ مجلس میں تشریف لے گئے، مجلس کے اندر ایک ذاکر نے ثابت کیا دوسرا فرقہ غلط ہے، آپ کا فرقہ صحیح ہے، کیسے ثابت کیا؟ اس نے فکر کے ذریعے ثابت کیا، نظریے کے ذریعے ثابت کیا۔ آپ نے ایک کتاب لکھی، اس کے اندر یہ ثابت کیا کہ سوشلزم غلط ہے، کیپیٹلزم غلط ہے، دین اسلام صحیح ہے، نظریے کے ذریعے سے ثابت کیا۔ میں عرض کروں گا آپ نظریے کے ذریعے ثابت کریں, اس کے بھی اپنی ڈیفیشنسیز ہیں, کہاں کہاں غلطی ہو رہی ہے, کہاں کمی ہو رہی ہے, لیکن اس سے زیادہ بڑا میدان جو آج کی ضرورت ہے عملی میدان میں آ کر ثابت کریں, عملی میدان میں ثابت کریں. اور جو ثابت کرنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دیں گے کیا. بھائی نظریے میں آپ یہ ثابت کریں گے ہمارا نظریہ صحیح ہے, ہمارے پاس دلائل صحیح ہیں, ٹھیک ہے آپ کے پاس دلائل صحیح ہیں سبحان اللہ تعالیٰ, لیکن یہ بتائیے آپ لوگوں کو دیں گے کیا. اب آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم آپ کو دینے کچھ نہیں آئے ہیں, صرف فکر ہماری صحیح ہے. تو بھائی آپ کی صحیح فکر کا کیا نتیجہ لے گا کوئی؟ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد پر. عرض ہوا کہ میدان عمل کے اندر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ نے لوگوں کو دینا کیا ہے. چند بنیادی اصولوں کو سوچتے ہیں. سب سے پہلی بات, آپ لوگوں کی بنیادی ضرورتوں کے حل میں انہیں کیا راستہ دینا چاہتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں لوگوں سے, اے لوگو ہمارا نظریہ صحیح ہے, ہم فکری اعتبار سے صحیح ہیں, ہم آپ کو جنت کے راستوں کے اوپر ہدایت کریں گے, آپ کو جنت کے گھنے باغوں میں داخل کر دیں گے, دنیا میں آپ ظالموں کے پاس جائیں مشکل کو حل کروانے کے لیے, اس کا مطلب ہے آپ فیل ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نظریے پہ عمل کر کے آپ کو آخرت میں جنت ملے گی, دنیا میں آپ مدد لیں ظالموں سے, پھر آپ ہی کے پاس آئے گا ہی کیوں, انہیں سے مدد نہ لے لے. پھر آپ دنیا کے 50-60 سال کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ہاں ٹھیک ہے, اگر آپ ایک نظریے کے ماننے والے ہوں گے آپ کے لیے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی, آپ آخرت کو ترجیح دیں گے, آخرت میں کامیابی کو اصول بنائیں گے, تزکیہ نفس آپ کی اصل بن جائے گی, لیکن آپ اہل نظریہ ہیں, دوسرا والا تو اہل نظریہ نہیں ہے. اس کو نظریے کی طرف لانے کے لیے صرف جنت کافی نہیں ہے, دنیا میں کیا دیں گے آپ. اس کو ہم کہتے ہیں ایفیشنسی پروڈکٹیویٹی. آپ آئیے اپنی پروڈکٹیویٹی ثابت کریں. پروڈکٹیویٹی کس چیز میں؟ اس کی بنیادی ضرورتوں کو حل کرنے میں. اس کو آپ حل نہ کر سکے آپ کا نعرہ کوئی نہیں سنے گا, آپ کے نعرے کی قیمت نہیں لگائی جا سکے گی. قیمت لگتی ہے نعرے کی ایفیشنسی کے ذریعے سے. اگر ختمی مرتبہ تشریف لانے کا دین اسلام حق ہے, لوگوں نے قبول کیا دین اسلام حق ہے, کیوں قبول کیا؟ انہوں نے ثابت کیا, کہا دیکھو جو ہمارا دین کا ماننے والا ہے یہ زیادہ امانت دار ہے, یہ زیادہ پرامن آدمی ہے, یہ زیادہ انسانوں کے کام آنے والا ہے, اس سے سوسائٹی زیادہ اچھے لوگوں کی سوسائٹی بن رہی ہے, اور جو تم جس نظریے کے اوپر لا رہے تھے اس کے اوپر بننے والی سوسائٹی دیکھو قابل رہائش نہیں ہے. پھر جب موقع ملا انہوں نے مدینہ کی سوسائٹی بنائی, مدینہ کی سوسائٹی کے اندر اپنی ایفیشنسی پروڈکٹیویٹی کو ثابت کر کے دکھایا. جب ایک دفعہ مدینہ نے یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو یہ معاشرہ پراسپرس معاشرہ ہے, یہاں پہ فلاح و بہبود ہے, اور دشمنوں سے لڑنے کی طاقت بھی ہے اس کے اندر, جنگ خندق کے بعد سے نبی اکرم کی فکر رائج ہو گئی عربوں کے اندر. کیوں؟ جنگ خندق کے اندر تمام احزاب جمع ہوئیں, انہوں نے نبی اکرم کے اوپر ایک مشترکہ حملہ کیا, نبی اکرم کی 9 تاسیس ریاست نے اس مشترکہ حملے کا دفاع کیا اور اپنی ایفیشنسی کو ثابت کر دیا کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے اندر سرحدوں کے اندر امن کو سنبھالنے کی طاقت ہے, بلکہ ہم سرحدوں کے باہر بھی امن کو سنبھال سکتے ہیں, کوئی دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جب عربوں کے سامنے نبی اکرم کی ریاست کی یہ ایفیشنسی ثابت ہوئی, وہ جوغ در جوغ رسول خدا کے سامنے آنا شروع ہو گئے. اب اپنی ایفیشنسی ثابت کریں. اچھا اب سوال یہ ہے, اب ہم یہاں پر اور جسے کہتے ہیں مائکرو لیول کے اوپر آ جاتے ہیں, نیچے کی سطح پہ آ جاتے ہیں. آپ ایک تنظیم ہونے کے ناطے اپنی ایفیشنسی کیسے ثابت کریں گے؟ پھر ایک دفعہ یہ ہوتا ہے ایک شہر کا نظم و نسق آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, آپ اپنی ایفیشنسی ثابت کیجئے, اس کی سڑکیں اچھی ہوں, اس کا یوٹیلیٹیز کا نظام اچھا ہو, وہاں پہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہے, وہاں پہ لوگوں کو اجناس فراہم ہو رہی ہیں, ان کی زندگی میں امن و سکون ہے, اس شہر کی مینجمنٹ کی ایفیشنسی ثابت ہو گئی. آپ تو جو ایک تنظیم ہے, اس تنظیم کے پاس کوئی شہر نہیں ہے, اس کے پاس کوئی ملک نہیں ہے, یہ اپنی ایفیشنسی کو کیسے ثابت کرے؟ چند چیزوں سے ایک تنظیم اپنی ایفیشنسی کو ثابت کر سکتی ہے. پوائنٹ صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد وال محمد پر. شاید اتنا اہم نہ ہو لیکن میں اس کو چونکہ موقع کی مناسبت سے اس لیے اس کو سب سے پہلے رکھ رہا ہوں. آپ اپنی تنظیم کی ایفیشنسی ثابت کرتے ہیں اپنے مشترکہ پروگرام کے ذریعے سے. آپ بتاتے ہیں, دکھائیے آپ کی مینجمنٹ کتنی اسٹرانگ ہے. آپ کا جو پروگرام جمع کرنا ہے, سالانہ کنونشن جس کو ہم لوگ کہتے ہیں, اس کے ذریعے سے تنظیم کی ایفیشنسی کا ایک حصہ ثابت ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں آپ پورے ملک کو سنبھال سکتے ہیں, پہلے آپ اپنی تنظیم کے 400 لڑکوں کو سنبھال کے دکھاؤ. آپ کہہ رہے ہیں آپ پورے ملک کو سنبھالیں گے, اپنے 2 دن کی گیدرنگ سنبھالو, اس کے بعد دیکھیں گے 365 دن ملک کو سنبھالو گے یا نہیں سنبھالو گے. 18 کروڑ عوام کو سنبھالنے کا دعویٰ کرنے والے, پہلے 1200 لوگوں کو سنبھال کے دکھائیں. پہلے آپ انہیں سنبھالو. اگر آپ کا پروگرام اپنی ایفیشنسی کو ثابت کر گیا, اس کے مختلف سسٹم سب سسٹم صحیح کام کر گئے, اس کا مطلب ہے آپ کے پاس کچھ ہے. البتہ ابھی ثابت نہیں ہوا کہ 18 کروڑ عوام کی طاقت کے برابر ہے, لیکن یہ پتا چلا کہ کچھ ہے. لیکن اگر یہ اسی کو نہیں سنبھال پائے تو پھر کیا پتا چلے گا آپ کی ایفیشنسی کیسے ثابت ہوگی. اچھا اب اس میں آپ نے کیا دکھانا ہے, جتنے آپ کے آئیڈیلز ہیں آپ اپنے چند دن کے پروگرام میں دکھائیے. آپ کہتے ہیں آپ تقوی اور پرہیزگاری کا مجسم پیکر بنائیں گے سوسائٹی کو. بتائیے جو چند لوگ آپ کے پاس آئیں, یہ تقوی اور پرہیزگاری کے پیکر ہیں؟ آپ کہتے ہیں آپ ملک کے اندر عبادات کی فضا قائم کر دیں گے, ہر آدمی نماز شب پڑھ رہا ہوگا. یہ جو آپ کے چند 100 نخبگان جمع ہوئے, ایلیٹس جمع ہوئے, یہ نماز شب پڑھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہم ملک کے اندر تعاون اور ہمکاری کی فضا ایسی بڑھائیں گے, ہر ایک دوسرے کے لیے اشار کرے گا, یہ ایک دوسرے کے لیے اشار کر رہے ہیں کیا بھائی؟ اگر آپ کی تنظیم کے سلیکٹڈ لوگ ایک دوسرے کے لیے اشار نہیں کر رہے تو آپ کون سا دنیا کے اندر اشار پھیلا دیں گے؟ آپ کر کے دکھائیں گے نا پہلے. تو سب آپ کی ایفیشنسی کا ایک ثبوت آپ کا پروگرام ہوتا ہے, کنونشن ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ ثابت کرتے ہیں. البتہ میں کہہ رہا ہوں یہ تو بہت لو اسکیل ہے, لیکن اگر یہاں بھی نہ کر سکے تو باہر تو یقیناً نہیں کر پائیں گے. اب چھوٹی چھوٹی چیزیں کاؤنٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. یعنی میرا اپنا خیال ہے آپ کے پاس آنے والا ہوشیار آدمی آپ کی ایک ایک چیز کو کاؤنٹ کرے گا, اس میں ایفیشنسی آپ کی کیوں نہیں ثابت ہوئی, آپ کیوں نہیں ثابت کر سکے کہ آپ ایفیشنٹ ہیں. یعنی میرا جیسا آدمی آپ میرے جیسے آدمی کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ بہت زیادہ باریک بین کر رہے ہو, اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے, لیکن میرا زیادہ آدمی کاؤنٹ کرے گا. مثلا اگر میں ایک جگہ سے گزر رہا ہوں اور وہاں پہ پانی پھیلا ہوا ہے, میں آپ کی ایفیشنسی میں سے مائنس مارکس دوں گا, آپ ایفیشنٹ نہیں ہیں, یہ کیوں پھیلا ہوا ہے. اگر میں اپنے اسکول کے ٹرپ پر ہوں اور مجھے ایک جگہ کے اوپر ماؤس پیڈ ٹیڑھا رکھا ہوا نظر آ گیا, تو میں اس کو کہوں گا کہ دیکھو تمہارے اندر ایفیشنسی نہیں, تمہیں نہیں پتا اس کو کیسے رکھنا چاہیے تھا. آپ کو پتا ہونا چاہیے, یو آر دی ایکسپرٹس. اگر آپ نہیں کر سکتے تو ڈیلیور کیسے کرو گے, آپ لوگوں کو کیسے سکھاؤ گے؟ جتنے آپ کے آئیڈیلز ہیں آپ اپنے اندر بنا کے دکھائیں. بس آپ کہہ رہے ہیں آج نظافت نصف الایمان اور ہم ایمان کے فروغ دینا چاہتے ہیں, تمہارے اندر اگر آدھا ایمان خود نہیں ہے تو تم باقی پار کو پورا کیسے دے دو گے بھائی؟ اگر آپ کے اندر صفائی نہیں ہے تو نصف ایمان تو آپ کا ویسے ہی زائل ہے, آپ ختم ہو گئے. اس کا مطلب ہے یعنی میرا اپنے خیال ہے اگر آپ کی ایفیشنسی کسی کو چیک کرنی ہے, اسی وقت جائے آپ کا جو لیونگ ایریا ہے اس کے باتھ روم کو جا کے دیکھیں آپ نے کتنی صفائی پسند ہے. اور اگر آپ میں نہیں ہے تو آپ دنیا کو کیسے دیں گے جبکہ موضوع نصف ایمان ہے صفائی, نصف ایمان تو آپ کا ویسے ہی ظاہر ہے اگر وہ نہیں ہے. تو ایزان محترم میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, آپ اپنی ایفیشنسی کے اوپر کچھ توجہ دیجیے, یہ آپ کا اصلی حربہ ہے. آپ کے ہاتھ میں میڈیا نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی ٹیلی ویژن چینل نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی دنیا کا بڑا میگزین نہیں ہے, دنیا تو چھوڑ دیجئے, پاکستان اور سندھ کا کوئی بہت بڑا میگزین آپ کے پاس نہیں ہے. ایجوکیشن سسٹم کے اعتبار سے دشمنوں کے پاس ایجوکیشن سسٹم آپ سے کہیں زیادہ اسٹرانگ ہے. کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کے پاس کیا رہ گیا؟ اپنی ذات رہ گئی, جس کے اندر نظریے کو نافذ کر کے آپ ثابت کریں گے کہ دیکھو ہم لوگوں کے اندر کچھ اور ہے. اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکے تو پھر بندے خدا پھر آپ کر کیا رہے ہیں, آپ فیل ہو جائیں گے اس طرح. اور آپ یہ مت سمجھے گا کہ لوگ بے وقوف ہیں, لوگ میرا نہیں خیال لوگ بے وقوف ہیں, ممکن ہے لوگ ان پڑھ ہوں لیکن بے وقوف نہیں ہوتے, ان پڑھ ہو سکتے ہیں, بس اس کے پاس ڈگری کوئی نہیں ہوگی, لیکن وہ آپ کے چال چلن اٹھان بٹھان سب سے جج کر لے گا کہ یہ میرے لیے کارآمد ہے یا نہیں ہے, سمجھ جائے گا. تو احسان محترم مجھے یوں لگتا ہے جیسے میری اور آپ کی ذمہ داری اس معاملے کے اندر دسیوں گنا زیادہ ہے. دوسرے نظریات اپنے ظواہر کے ذریعے بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. مثلا وہ ایک ٹیلی ویژن چینل شروع کریں گے, اس ٹیلیویژن چینل کے اندر سب کچھ اچھا ہے دکھاتے چلے جائیں گے. آپ کے پاس تو نہیں ہے, آپ کہاں سے دکھاؤ گے؟ آپ کو تو اپنی عملی زندگی سے دکھانی ہے. اب مثلا کنونشن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, اب دوسرے پہلے کی طرف آ جاتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. آپ کا ذاتی کردار کنونشن, آپ کا ایک معاشرہ ہے, چھوٹا سا معاشرہ جو آپ نے تشکیل دے دی. کہ ابھی جو یہ کچھ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے کنونشن کے ذریعے دنیا سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم جو معاشرہ بنائیں گے اس کی ایک جھلک یہ کنونشن ہے. آپ اس بات کے اوپر غور فرمائیے, آپ کا کنونشن آپ کے آئیڈیلز کی ایک سیمپل کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد جو چیز رہ جاتی ہے آپ کے پاس دکھانے کے لیے, آپ کا ذاتی کردار ہے. ظاہر ہے آپ ریاکاری کی خاطر ذاتی کردار نہیں بنائیں گے, لیکن اس ذاتی کردار نے خود بخود آپ کی فکر کو منتقل کرنا ہے. اب آپ ذاتی کردار کے ذریعے کیا دکھائیں گے؟ جو کچھ آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تمہیں دینا چاہتے ہیں, اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ خود کہاں سے دیں گے؟ اس کے اندر سب کچھ شامل ہے. مثلا فرض کر لیجئے میں آپ کے سامنے کہتا ہوں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد سے ہوتا ہے, اور رات کو سونے کے لیے خود دو نیم کی گولیاں کھاتا ہوں. ارے تو اگر دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد سے ہوتا ہے تو میں نیم کی دو گولیاں کیوں کھا رہا ہوں پھر؟ اس کا مطلب یہ کہ میں نعرہ لگا رہا ہوں اور اس نعرے کے پیچھے مجھے خود بھی کوئی علم نہیں ہے یا اس پہ یقین نہیں ہے. اب آپ خود فرمائیے, آپ کہہ رہے ہیں ہم پاکستان سے غربت کا معاملہ حل کرنے آئے, اور آپ کہیں گے ذرا 10 روپے دینے واپس جانا ہے مجھے, تو تم پھر غربت کا معاملہ کیسے حل کرنے آئے ہو؟ تم اس کا مطلب ہے یہ کہہ رہے ہو میں اپنا معاملہ حل کرنے آیا ہوں, اپنی مشکل کو تو پہلے حل کر لو. آپ کیسے حل کرو گے؟ ثابت کرو کہ ہمارے اندر اہلیت ہے کہ ہم حل کر سکتے ہیں. مثلا اب دیکھیے کتنی عجیب ستم ظریفی ہے, ہم کہتے ہیں بھائی پاکستان کے ریسورسز کو لوگوں نے چوری کر لیا ہے, ان کو یوٹیلائز نہیں کیا. کوئی بھی ہمیں پکڑ کے کہہ سکتا ہے یہ بتاؤ جو ریسورسز تمہارے ہاتھ میں اس کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ مثلا اگر کوئی یہاں پہ زمیندار بیٹھا ہے جس کی زمینیں اور اس زمینوں کے اوپر کلٹیویشن نہیں ہوئی, اور وہ تنظیم کی سطح پہ آ کر کہتا ہے ملک کے وسائل استعمال نہیں کیے گئے, تو کوئی اس کو پکڑ سکتا ہے تم نے اپنی زمین کو استعمال کیا تھا؟ اپنی زمین کو کیوں نہیں استعمال کر لیا تم نے؟ تو نعرے کیوں لگا رہے ہو پھر بلا وجہ میں؟ احسان محترم یہ مشکل ہے ہماری, ہم اپنے ذاتی کردار اور تنظیمی سطح پر اگر لوگوں کے سامنے اپنے نعروں کو ثابت کر سکے سب ثابت ہو جائے گا. مثلا اب دیکھیں میں نے غربت کی بات کی تو ممکن ہے کسی کو بات سمجھ میں نہ آئی ہو, بعد میں میرے اوپر کوئی اعتراض کرے, لہٰذا میں اس کی تشریح میں چند جملات عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. بعض اوقات ہم لوگ معاملات کو مکس اپ کر دیتے ہیں, کسی معاملے کو حل کہیں اور سے ہونا ہوتا ہے, ہم سمجھ لیں کہیں اور حل ہونا ہے. ایک علاقے میں گیا, وہاں پر انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے ایک فلاحی نظام شروع کیا ہے, ہم 50 فیملیز کو سپورٹ کرتے ہیں, 50 فیملیز کو ماہانہ سپورٹ کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی اچھا ہے ماشاءاللہ, خدا آپ کو حفظ کرے, کامیابی دے. 3 سال بعد ہم دوبارہ گئے, انہوں نے کہا مولانا صاحب کو یاد ہے ہم نے 3 سال پہلے آپ سے کہا تھا ہم 50 فیملیز کو سپورٹ کرتے ہیں؟ کہاں. کہنے لگے اب ہم 200 فیملیز کو سپورٹ کرتے ہیں. میں نے کہا بندہ خدا اس کا مطلب ہے آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے 150 لوگ اور فقیر ہو گئے, یہ کون سا کارنامہ کیا آپ نے؟ یہ تو کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے. پہلے 50 لوگ فقیر ملے تھے آپ کو, اب 200 لوگ فقیر مل گئے. یہ بتاؤ وہ جو 50 فقیر تھے ان کو پاؤں پہ کتنوں کو کھڑا کیا ہے؟ کتنوں کو کھڑا کیا؟ ان کو اگر آپ کھڑا نہ کر سکے تو آپ نے ایفیشنسی ثابت نہیں کی, اور آپ نے وسائل ٹھونک دیے اسی جگہ پہ جہاں سے کوئی ریٹرن نہیں ملے گا, ابھی آپ نے ضائع کیا. آپ 200 کو نہ دیتے ان 50 کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کرتے, وہ خود 2-2 کو سنبھال لیتے تو 250 اور آپ پورے کر لیتے پھر. یہ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ لیک آف آرگنائزیشن ہے, ہمیں نہیں معلوم ہم کام کیا کر رہے ہیں. بعض اوقات عجیب ہو جاتا ہے, ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں بجائے صحیح کرنے کے اور غلط کر دیتے ہیں. ایک دفعہ ایک ایرانی عالم سے میں نے پوچھا جو پاکستان میں کچھ کام کر رہے تھے, بلکہ ان کے سیکرٹری سے میں نے پوچھا, میں نے کہا آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا ہم یہ کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں. میں نے کہا دیکھو برادر یہ جو آپ بتا رہے ہو کوئی قابل قدر کام نہیں ہے, इसके अंदर कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही। अब आप सच सच बताओ, आप लोग कर क्या रहे हो? क्या लगा मैं सही बताऊं? उसने फारसी का एक मुहावरा इस्तेमाल किया, मुझे लगता है ये मुहावरा हम में से अक्सर तंजीमों के लिए सही है। कहने लगा, हमें यूं लग रहा है कि हम एक गंजे के सर पे बार बार उस्तरा फिर रहे हैं। यकीन फरमाइए, मुझे यूं ही एहसास हो रहा है इस्लामी तंजीमों के बारे में, ये एक ही गंजे के सर पे बार बार उस्तरा फेरे जा रहे हैं। बेचारे की जिल्द तक उतर आई है लेकिन बाल नहीं निकल के दिए। भाई आपका काम इसको गरीब बनाना नहीं था, आपका काम था इसको अपने पांव पे खड़ा करना। आपने गरीबों की तादाद में इजाफा कर दिया, ये कौन सा कमाल किया आपने? इसका मतलब है अगर आपको पाकिस्तान दे दिया जाए तो आप कहेंगे पहले पाकिस्तान में 30% गुर्बत थी, अब हमने 50% कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कौन सा शुक्र खुदा भाई, ये कौन सा कारनामा किया आपने? अब आप कह रहे हैं हम कुछ देना चाहते हैं, तो बंदगाने खुदा पहले अपने बंदों को ही कुछ दे दो। आप साबित करो कि हमने मिसाल के तौर पर अपनी तंजीम की सतह पर काम करते हुए तंजीम में शिरकत करने वालों की मिसाल के तौर पर इकोनॉमिक स्टेटस को इस तरह से इतने स्टैटिस्टिक्स के तहत बेहतर बनाया है, बताओ। तो चलो बात बनी, आपने कुछ दिया। हाँ आप कहेंगे भाई हमारा मेन पैरामीटर ये नहीं था, हमारा मेन पैरामीटर कुछ और था। पहले लोग नमाज नहीं पढ़ रहे थे, अब नमाज पढ़ रहे हैं, ये पॉजिटिव है, अच्छी बात है। पहले लोग रोजा नहीं रख रहे थे, अब रोजा रख रहे हैं। पहले लोगों के यहाँ जमात नहीं हो रही थी, अब जमात हो रही है। ये बातें सही, अच्छी, पॉजिटिव है, लेकिन मैंने फिर आपकी खिदमत में अर्ज करना है, एफिशिएंसी कहीं और से भी साबित होनी है। सिर्फ इस इबादती पहलू से आपकी एफिशिएंसी साबित नहीं होगी, आपको कहीं और से भी लेके चलना पड़ेगा। कोई ये ना समझे मैं कह रहा हूं इबादती पहलू से एफिशिएंसी साबित होती ही नहीं है, नहीं होती है, साबित होती है। ये अच्छी फील्ड है काम करने के लिए, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन एक सोसाइटी के ऊपर है। एक मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फर्ज कीजिए एक माशरा नमाज नहीं पढ़ रहा था, हमने लोगों को इनवाइट किया, उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, लोगों ने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। पहले इस माशरे के अंदर एक आदमी जुल्म करता था, लोग नहीं बोलते थे, अब भी वो आदमी जुल्म कर रहा है, अब भी लोग नहीं बोल रहे। इसका मतलब क्या हुआ? आपने नमाज सिखाई है, तौहीद नहीं सिखाई है, आप तौहीद नहीं सिखा सके। पहले भी गैर खुदा के सामने सर झुका रहे थे, अब नमाज के साथ गैर खुदा के सामने सर झुकाते हैं, तौहीद नहीं सिखाई आपने। पहले लोग जमात नहीं कर रहे थे, अब जमात करते हैं, पहले भी लड़ते थे, अब भी लड़ते हैं। इसका मतलब आपने जमात सिखाई है, वहदत नहीं सिखाई, आपको जमात के पीछे वहदत सिखानी चाहिए थी। पहले रोजा नहीं रखते थे, अब रोजा रखते हैं, पहले भी लालची थे, अब भी लालची हैं। इसका मतलब है आपने रोजे के पीछे नफ्स का कंट्रोल अब भी नहीं सिखाया है। अब आप जवाब में कह सकते हैं हमने पहला मरहला तो तय कर लिया ना, मुझे डर यह है कि हम हमेशा पहले ही मरहले में रह रहे हैं, जिसको मैं फिर वही कहूंगा हम गंजे के सर पे उस तरह चलाए चले जा रहे हैं। अरे भाई पहले साल में आपने 50 लोगों को नमाज सिखाई, दूसरे साल में 50 लोगों को नमाज सिखाई, तीसरे साल में 50 लोगों को, ये साबित करो कि 50 मुख्तलिफ थे। कहीं ऐसा नहीं हो पहले वाले 50 को बार बार नमाज सिखाए चले जा रहे हो, तो फायदा क्या हुआ फिर? अलहदा अलहदा लाओ साबित करो। फिर ये भी साबित करो कि वो जो पहले साल जिन लोगों ने 50 लोगों ने नमाज सीखी थी, अब वो मरहले तौहीद में दाखिल हो रहे हैं। चलो बात समझ में आती है। तो ब्रदर कुल जो मफहूम है वो ये है कि एफिशिएंसी, लोगों की जरूरतों का हल होना चाहिए, वो हल हमारे पास होना चाहिए, और वो हल हमारी तंजीम की सतह पर सबसे पहले तंजीम के नुमाइंदेगान, उनके मेंबर्स, इनकी जिंदगी पर मुअस्सर हो, और उसके बाद लोगों के ऊपर सरायत करता हुआ आगे हो जाए। मसलन ऐसे ही मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह एक लेक्चर का सीरीज शुरू करेंगे जिसके अंदर हम ये देखने की कोशिश करेंगे दीन मुश्किलात को हल कैसे करता है। मसलन मेरे जहन में पहला टॉपिक आया रिस्क। दुनिया भर के अंदर बेरोजगारी फैली हुई है, हमारे मुल्क के अंदर अब नहीं फैली है, गोया बना ही बेरोजगार था, इसका तो लग ये रहा है। और अब जो हालात हैं उसके अंदर लग रहा है मुस्तकबिल में भी इसके जाने का कोई इम्कान नहीं है, पता नहीं क्यों इस तरीके से हो रहा है। यानी मैं पता नहीं क्यों तंजिया कह रहा हूं, मालूम है मुझे क्यों हो रहा है, जाहिर है। अब सवाल ये, आप कहते हैं दीन आपको कुछ देगा, अब एक आदमी जो बेरोजगार है आपसे एक बात पूछेगा, भाई ये बताओ मेरी बेरोजगारी का हल दीन में क्या है?
ایک آدمی رزق کی خاطر، حصول رزق کی خاطر 10 گھنٹے مارا مارا پھرتا ہے، 12 گھنٹے مارا مارا پھرتا ہے، اب وہ آپ کو مل گیا، آپ کہیں گے بھائی دیکھو دین کی طرف آؤ، وہ آپ سے پہلا سوال یہ کر سکتا ہے، میں اس وقت رزق کے حصول کے لیے 12 گھنٹے کوشش کرتا ہوں، اگر میں دین پر آؤں حصول رزق میں کوئی آسانی ملے گی اس سے؟ جواب کیا ہے آپ کا؟ کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ اگر آپ کہیں کہ نہیں ملے گی تو وہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی پھر آپ کی باتیں ان لوگوں کے لیے جو قدرے مجھ سے زیادہ فارغ ہیں، میں فارغ نہیں ہوں، وہ کہہ سکتا ہے. اب آپ آئیں ایفیشنسی ثابت کریں، کیسے ثابت کریں گے؟ یہ ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ ہم نے رزق اور روزگار کے اوپر کچھ زیادہ ہی بول دیا، لیکن چونکہ بڑی مشکل تھی اس لیے اس کو بولا ہے. ایسی دسیوں مشکلات ہیں. مثال کے طور پر ایک اور مشکل لے لیتے ہیں، گھریلو ناچاکیاں. خاندانوں کے اندر گھریلو ناچاکیاں ہیں، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، خواتین لڑ رہی ہیں ایک دوسرے سے، گھروں کے اندر اختلافات ہو رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں دین ایفیشنٹ ہے، ثابت کریں کہ دین ایفیشنٹ ہے. پتہ چلے جو آدمی ثابت کرنے آیا تھا لیکچر دینے کے لیے، اس کی بیوی خود طلاق ہوئی ہے اس سے. تو بھائی آپ نے کیا ثابت کیا پھر؟ البتہ طلاق ہونا برا نہیں، اگر ایک آدمی حق پہ تھا اور دوسری واقعہ باطل تھی تو اسے طلاق دی، شرن صحیح ہے. لیکن اگر وہ یہ ثابت نہیں کر پا رہا کہ میں خود پرسکون زندگی گزار رہا ہوں، تو معاملہ خراب ہو گیا. پھر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کریک آ رہا ہے. اس خاطر ہم لوگ کامیابی حاصل نہیں کر پائیں گے مستقبل میں اگر ہم نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا. اب میں ساری چیزوں کو سمیٹتا ہوں، اپنے رائج کو اختتام پہ لے کے جاتا ہوں. بات کیا کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ بات یہ شروع ہوئی تھی کہ ہر دور کی ایک تعریف ہوتی ہے. ہمارے دور کی تعریف نظریات کا ٹکراؤ ہے. نظریات کے ٹکراؤ میں جو چیز ثابت کرتی ہے وہ ایک فکر اور نظریے کا عقلی ثبوت ہے، اور دوسرا عملی ثبوت ہے. عملی ثبوت کے اندر ایفیشنسی، پروڈکٹیوٹی، پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی جو چیز ثابت ہو وہ بنیادی ضرورتوں کے اندر ہو. بنیادی ضرورتوں میں اگر آپ ثابت نہ کر سکے تو معاملہ خراب ہو گیا. تنظیم کی سطح پر کنونشن، اجتماعی اور آپ کی ذاتی زندگی انفرادی، یہ آپ کے آئیڈیلز کا اظہار ہے. اس کے ذریعے آپ آئیڈیل ظاہر کرتے ہیں. اگر آپ ان میں کامیاب ہو گئے، اپنے ممبرس کی زندگی کے اندر کچھ تبدیلیاں لانے میں کامیاب ہو گئے، آپ اس اکھاڑے میں جیت جائیں گے. اور اگر نہیں ہوا تو ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں، بہت سارے سسٹمز کولیپس نہیں کرتے، کرپٹ چلتے رہتے ہیں. جیسے ہمارا پاکستان کا سیاسی نظام کولیپس نہیں کر رہا ہے، 60 سال سے کوئی نہ کوئی حکومت آ رہی ہے، صرف ایک مشکل ہے، کرپٹ ہے اور چل رہا ہے. بعض بیماریاں ختم کر دیتی ہیں انسان کو، موت تک لے جاتی ہیں، بعض بیماریاں چلتی رہتی ہیں، کام نہیں کرنے دیتی. یہ مت سوچئے گا کسی تنظیم کا چلتے رہنا 25واں 26واں 28واں 35واں 45واں یہ ثابت کر رہا ہے کہ صحیح چل رہا ہے، نہیں، ناممکن ہے. بقا سے صلاح ثابت نہیں ہوتی ہے، فساد کے ساتھ بھی بعض اوقات بقا رہتی ہے. صلاح ثابت ہوتی ہے آپ کی افادیت سے. افادیت دکھاؤ، افادیت دکھائیں گے جس سے ثابت ہوگا کہ آپ کے اندر صلاح ہے، اور اس کے لیے آپ کو دینا ہوگا. وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا وہ روئے زمین کے اوپر باقی رہے گا، یہ پکی بقا ہوگی. ورنہ غاصب نظام بھی کچھ عرصے کہیں نہ کہیں چلتے رہتے ہیں، فاسد نظام بھی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں چلتے رہتے ہیں، لیکن صحیح بقا لوگوں کی زندگیوں کے اندر آنے والی بنیادی مثبت تبدیلیوں سے ہے، جس کو ہم کہتے ہیں لوگوں کو کچھ دے کر دکھائیں گے تب انشاءاللہ نظام باقی رہے گا. تو آپ ان مطالب پہ توجہ فرمائیے گا، پہلے بھی آپ توجہ دے رہے ہوں گے، میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں اس نقطے کو اور زیادہ تفصیل سے عرض کروں. آپ کی سماعت کا انتہائی شکریہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
بہت اچھا رہا آپ کا لیکچر، الحمدللہ کافی چیزیں سلیس تھی، سمجھ میں آئی. ایک دو چیز کی وضاحت چاہتے ہیں. فرسٹ آف آل, جیسے آپ نے تمہیداً کہا کہ دنیا تبدیلیوں کی طرف جا رہی ہے, ورلڈ از گوئنگ فار چینج, بٹ لیٹس سی ہو ون دا ریس. اس میں آپ نے کہا کہ جو ہے تبدیلیاں دیکھتے ہوئے, مطلب یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ سم تھنگ از گوئنگ ٹو رانگ ان فیوچر, دیٹ از اے سائیکولوجیکل تھیوری. اور اس کے علاوہ آپ نے جو بات کری مستقبل کے حوالے سے کہ ان تبدیلیوں کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے, کیونکہ جو تبدیلیاں معاشرے میں آ رہی ہیں اس میں ہمارا غرور بھی شامل ہے. تو اس میں جو آپ نے تبدیلیوں کی نشاندہی کری, اس میں آپ نے سر یہ کہا کہ مطلب ایک ہماری کنونشن کو ایگزامپل لے کے اس کی مینجمنٹ کے حوالے سے آپ نے باتیں کی. میرا عرض یہ ہے, جو چیز میں آپ سے کنفرم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فرسٹ آف آل آپ نے ایک سائیکٹرسٹ کی تھیوری بتائی ہے, جو فرسٹ میں جو سائیکٹرسٹ ایک ڈپریسڈ پرسن کے لیے بتاتے ہیں, وہ سوچتا ہے کہ سم تھنگ از گوئنگ ٹو رانگ ان فیوچر. اور دوسری یہ ہے کہ جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں فار کنونشنل مینجمنٹ, وہ دیٹس آل آر فال دی لیڈرس. ہم ایک یہاں سے 200 کلومیٹر ایک قریبی گاؤں میں رہتے ہیں, ہم اپنے گاؤں میں جا کر کیا کریں؟ جو آپ نے بتائی ہے جو مطلب تیاری ہے وہ لیڈرس کے لیے ہے. ہمیں کیا کرنا ہے, ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے ان تبدیلیوں کے سامنے کرنے کے لیے, ہم لیڈرس کو کیا سپورٹ کر سکتے ہیں, وہ اگر مہربانی کریں اور بڑی وضاحت
ہوگی. ابھی بس یہ آخری جملہ ان کا مین سوال بنا, اس سے پہلے مقدمہ انہوں نے بیان فرمایا, انہوں نے کہا کہ جو لیڈرس کے لیے بتایا وہ جو لیڈرس کے لیے تھا وہ بتایا, جو فرد کے لیے تھا وہ کیا ہونا چاہیے. میرے خیال میں جو دوسرا پوائنٹ تھا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, آپ کا اجتماعی سطح پہ کنونشن آپ کی ایفیشنسی کا ثبوت ہے, اور انفرادی سطح پر آپ کا ذاتی کردار, آپ کا ذاتی کردار. مثال کے طور پر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, آپ کہنا چاہتے ہیں آپ پاکستان کو غربت سے آزاد کریں گے, دیکھیے آپ خود اس سے آزاد ہو پائیں کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم لوگوں کی زندگیوں میں سکون دیں گے, دیکھیے آپ کی خود کی زندگی میں سکون ہے کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم لوگوں کو تعلیم دیں گے, دیکھیں آپ خود تعلیم حاصل کر سکے ہیں کیا؟ میں کہوں گا آپ اپنی پروڈکٹیوٹی خود ثابت کر سکتے ہیں. مثلا میں انتہائی گلہ مند ہوں ان دو صحباب سے جن کے پاس کچھ ہے, وسائل ہیں, امکانات ہیں, استعمال نہیں کرتے. بہانہ یہ رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس امکان نہیں. امکانات ہیں آپ کے پاس. میں نے شاید پچھلی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, تقریباً ہر مدرسے کے اندر یہ شکوہ رہے گا کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے. چند درخت لگانے کے لیے وسائل کی کمی ہے؟ درخت تو مفت مل جاتے ہیں. چند چوزے پالو جس سے مرغیاں بن جائیں اور اس سے کچھ انڈے مل جائیں جس سے آپ کے بچوں کو کیلوریز مل جائیں اور وہ میل نیوٹریشن کا شکار نہ ہو, اس کے لیے وسائل چاہیے؟ کتنا مہنگا ہوتا ہے ایک چوزا, چند چوزے؟ اب بتاؤ اس میں کس کی غلطی ہے؟ فرد کی غلطی ہے, لیڈر کی غلطی ہے, سسٹم کی غلطی ہے, کون غلطی کر رہا ہے یہاں پر؟ بھائی یہ سب کچھ تو ہو جانا چاہیے تھا, وہ بھی نہیں ہو رہا ہے. آپ کے گھر کے اندر مثلا آپ کے محلے کے اندر ان پڑھ ہیں بچے, تعلیم یافتہ نہیں ہیں, جاہل ہیں, آپ نے فرض کیجئے انٹر کیا ہوا ہے, کہیں پر بیٹھ کے دو بچوں کو سکھا سکتے ہیں؟ اگر ہر فرد دو دو بچوں کو ہی سکھا رہا ہوتا تو ہماری قوم کا ایجوکیشنل گراف کہیں سے کہیں پہنچ جاتا. اب بتائیں اس میں کس وسائل کی ضرورت ہے؟ بہتر مجھے یوں احساس ہوتا ہے ہمیں وسائل کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں شعور اور ذمہ داری کے احساس کی ضرورت ہے. ہم اپنی ذمہ داری احساس نہیں کرتے. اب مثال کے طور پر میں دیکھ کر مجھے واقعاً اندر سے خوفت ہوتی ہے جب آپ کسی روڈ کے برابر سے گزر رہے ہوں گے, چائے خانے کے اوپر 200 آدمی بیٹھے ہوں گے, وقت ضائع کر رہے ہوں گے. کیا پروڈکٹیوٹی ہے تمہاری زندگی کے اندر؟ کس زندگی نے تم کو اتنا سکون دے دیا یہاں پر؟ بلکہ سکون کو میں پازیٹو کہہ رہا ہوں, اتنا بے حس کس نے بنایا تم کو کہ اتنا وقت ضائع کر رہے ہو یہاں پہ؟ تمہاری زندگی مشکل نہیں ہے جس کو دور کرنے کے لیے تمہیں محنت کرنی چاہیے, تم یہاں چائے خانے کے اوپر بیٹھے وقت ضائع کر رہے ہو. اس سے بدتر ہے کہ وہ ڈش ٹی وی کے سامنے بیٹھا رہتا ہے. یہ وہ چیزیں, اس میں کون سی لیڈرشپ چاہیے؟ اس میں آپ نے اپنی ذاتی زندگی ہے. اب آپ مثلا ان مسائل کے اندر انہی مثالوں کے اندر آپ کی مثال بھی آتی ہے. آپ تنظیمی سطح کے اوپر ہیں, اگر آپ میں سے ہر فرد ہر روز ایک صفحہ پڑھ رہا ہوتا آپ لوگ خود اسکالر بن چکے ہوتے. کہاں کیا آپ نے؟ 30-30 سال سے آپ تنظیم کا حصہ بنے ہوئے. میں ابھی آپ کو دے دوں 2 صفحے لکھ کے دکھاؤ, آپ نہیں لکھ سکیں گے. کیا کیا پھر آپ؟ دیکھو نا اس کے لیے کون سے وسائل کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے تو صرف آپ کا احساس ذمہ داری چاہیے تھا. 24 گھنٹے کے اندر 2 صفحے پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے آپ کے پاس, ہے آپ کے پاس. آپ ٹی وی کے سامنے وقت ضائع کر دیتے ہو, دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے وقت ضائع کر دیتے ہو. یہ سب چیزیں کام کرنے کی ہیں. اکنامک ڈیولپمنٹ ہے, ایجوکیشن ڈیولپمنٹ ہے, اویئرنیس ہے, سوسائٹی کے اندر اپ گریڈ کرنا, یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے.
آپ نہیں کریں گے کوئی نہیں کرے گا, اور اس کے لیے کوئی لیڈرشپ نہیں چاہیے, آپ کی اسٹرگل چاہیے, فردی اسٹرگل. اب اسی کے اندر آپ اپنے ایجوکیشنل, آپ اپنے اسپرچل لیول کو بھی شامل کر لیجئے. بھائی آپ ہر روز زیارت عاشورہ پڑھیں, اس میں کون سی لیڈرشپ چاہیے آپ کو؟ کس نے آپ کا ہاتھ روکا ہے؟ آپ ہر روز سورہ دہر پڑھیے مثال کے طور پر, آپ نماز شب پڑھیں, اس میں کس نے ہاتھ روکا آپ کا؟ نماز آپ اول وقت پڑھیں, کون روک رہا آپ کو؟ یہ سب چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں. دیکھیے آپ کے دین نے کیا حل دیے, اس حل کو نکالیں, اس کے اوپر عمل کریں. جو دین نے آپ کو سکھایا اس پہ عمل کریں, جو مستحبات چھوٹے چھوٹے سکھائے سب پہ عمل کریں. آپ کو سکھایا گیا کہیں پہ داخل ہو بسم اللہ کو, بسم اللہ کہہ دو. دیکھو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. میں ابھی چند دن پہلے کہیں پڑھ رہا تھا, ابھی آج دوبارہ صبح کو دیکھا تو اس میں لکھا تھا مثلا کسی آدمی کو رزق کی مشکل تھی, اس کو کہا کہ بھائی یہ چار سورہ صبح کو پڑھا کرو, اس سے تمہاری رزق کی مشکل حل ہوگی. ابھی کوئی کہے گا اچھا یہ اس کا مطلب ہے صرف پڑھنے سے ہی حل ہو جائے گا؟ نہیں, پڑھنا ہے, غور فکر کرنا ہے اس کے اندر, اس کو دیکھو اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, پھر اس سے کچھ حاصل کریں. چار سورہ لکھی تھی, سورہ طلاق, سورہ مزمل, سورہ زاریات, سورہ علم نشرہ, کہ اگر یہ ہر صبح پڑھو گے اس سے تمہاری مشکل حل ہوگی. یقیناً پڑھیں, غور و فکر کریں, پھر کچھ نہ کچھ حل ہوگا. تو جو کچھ دین سے سیکھا ہے ٹرائی کریں, عمل کریں اس کے اوپر.
آپ کے پاس اتنے سارے وسائل ہیں, اتنا ایجوکیشن سسٹم ہے, ہاسپٹلز ہیں, پھر آپ پریشان زندگی گزارتے ہیں. ہم چونکہ ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں, ہمارے پاس کوئی فیسلٹی نہیں ہے, اس کے باوجود بھی ہم خوش زندگی گزارتے ہیں, تو اس کی کیا لاجک ہے؟
اور سلس لاجک, اس کی توقعات بہت محدود ہیں. البتہ توقعات کا محدود ہونا ایک پازیٹیو سائڈ رکھتا ہے اور ایک نگیٹو سائڈ رکھتا ہے. نگیٹو سائڈ کیا ہے؟ نگیٹو سائڈ یہ کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کون سی مشکلات حل کرنے میں اس کی زندگی ضائع ہو رہی ہے, اس سے بڑے کام بھی ہو سکتے تھے. مثلا فرض کرو یہ روزانہ 6 کلومیٹر دور جاتا ہے پینے کا پانی لینے کے لیے, اس کی زندگی کے 4 گھنٹے برباد ہوتے ہیں فرض کر لیتے ہیں صرف اس اسٹرگل میں کہ پینے کا پانی کہاں سے آئے گا. آج تک اس کو پتہ نہیں چلا زندگی بڑے ہدف کے لیے بنی ہے, اتنے چھوٹے کام کے لیے نہیں بنی ہے. یہ اس کا نیگیٹو سائڈ ہے. پازیٹو سائڈ کیا ہے؟ اس نے سوچا ہی نہیں ہے کہ مجھے 500 گز کے بنگلے میں رہنا ہے. اس نے سوچا ہے بھائی جہاں رہ لیے رہ لیے, یہ اتنا اہم نہیں تھا, کچھ اور اہم ہے. بس یہ جو آپ نے مثال دی, یہ دونوں کا مرکب ہے, ایک اچھائی اور ایک برائی. اب اس کو ہم اچھائی محض میں لے آئیں تو یہ ہوگا کہ توقعات کم کرے اور زندگی کی مشکلات کو اچھے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرے. کیوں؟ تاکہ زندگی کے بڑے اہداف پہ کام کرے, زندگی کے بڑے اہداف پہ کام کرے. اب یہ بیچارہ ایک لحاظ سے مظلوم ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ مشکل کیسے حل ہوتی ہے, ایک لحاظ سے اچھا ہے, توقعات اس نے نہیں بڑھائی میں اپنی. تو یہ اس طرح کا ایک مجموعہ ہے.
میرا آپ سے کوشچن یہ کہ آپ کی جو اسپیچ تھی اس میں آپ نے جو کہ کہا کہ دنیا میں دین کی طرف جانے کی, اور اس کے لیے جو آپ کے دلائل تھے جو کہ اسٹیبل دلائل تھے ماننے والے تھے, اور دوسری طرف آپ نے کہا کہ جو کہ تبدیلی کی طرف تو جا رہی ہے لیکن دو تین نظریات میں مقابلہ آ رہی بھی ہو رہی ہے, جن میں سے ایک جو گروہ ہے وہ ہم بھی ہیں گلوبلی دیکھیں. اور دوسری طرف آپ نے جو ایک بات کہی کہ ہماری ایفیشنسی اس حد تک جا چکی ہے کہ ہم جو کہ ایک اچھے نظریے کے حامل ہوتے ہوئے بھی اپنے کردار کوئی اچھا نہیں کر سکے ہیں, جیسے آپ نے کافی سارے ایگزامپل دیے. تو یہ جو تبدیلی آنے والی ہے جس کے آپ نے دلائل پیش کیے, اس میں کتنا پرسنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کہ پروفٹ لے سکیں گے؟ آپ سب تجزیہ نہ کریں, کچھ ریزلٹ کی طرف بھی جو ہے نا بتائیں تو میرے
ہاں یہ مائک کھلے عام دینے کا نقصان ہوتا ہے. خیر اس میں یہ ہے کہ آپ کا امکان بہت زیادہ ہے جیتنے کا, آپ کا جیتنے کا امکان بہت زیادہ ہے. جو میں نے پوائنٹس دیے اگر عملی پوائنٹس آپ اس کے اندر غور کریں آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. بخیر اذان ہو رہی ہے, اذان کے احترام میں درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. ٹھیک ہے.